بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حالات حاضرہ اور ملکی حالات پاکستان کے, اور سب سے پہلے اظہار تسلیت و تعزیت کوئٹہ کے شہداء کے بارے میں کہ کل جس سانحہ میں تقریباً 30 مومنین زائرین ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اور باقی کی بھی توقع ہو رہی ہے کہ شدید زخمی ہیں. 30 کے قریب یہ مومنین تقریباً اکثریت ان میں سے ہزارہ تھے. کوئٹہ کے آباد لوگ زیارت کے لیے جا رہے تھے ایران, اور راستے میں لکھ پاس کے طور پر کے نزدیک جیسا کہ خبروں میں آپ نے مشاہدہ کیا ہے ان پر فائرنگ کی گئی ہے, اور 30 کے قریب مومنین, 26 وہیں پر شہید ہو گئے تھے, 3 راستے میں شہید ہوئے جو جن کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا اس گاڑی پر فائرنگ ہوئی, اور کچھ کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے. باہر کیف کوئٹہ شیعہ مومنین کی قتلگاہ تقریباً بن چکا ہے, مقتل ہے یہ, اور پے در پے حوادث بہت ہی ناگوار ہو رہی ہیں. اور اسی طرح ملک کے دیگر حصوں میں بھی کم و بیش صورتحال یہی ہے. چونکہ ہمارے اس نظام میں شامل ہے کہ ہم ملکی حالات تجزیہ تحلیل ضروری ہے ان کا, تاکہ ہم خود بھی آگاہ رہیں اور ان حالات کے اثنا میں اپنی ذمہ داریاں و فرائض بھی ہم سمجھیں اور ان کی طرف توجہ بھی رہے, ہماری لا تعلق نہ رہیں ان سے. یہ نہ پہلا ثانیہ ہے اور نہ آخری ہے, ظاہر ہے اس کے بعد بھی ایسے تلخ حوادث کی توقع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جن حالات میں اور جس سرزمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کس طرح کے حالات ہیں, ہمارا ماحول کیسا ہے, ماحول سے مراد یعنی ہمارے ارد گرد کیا فضا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور ہم کس طرح کی سرزمین میں زندگی بسر کر رہے ہیں, کس تہذیب میں رہ رہے ہیں ہم, کس قسم کا یہ کلچر ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. چونکہ انسان جب تک اپنے محل زیست کو, محل زندگی کو نہیں سمجھتا, اس وقت تک اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکتا اور اس ماحول کے اندر رہنے کے آداب بھی اسے معلوم نہیں ہوتے. لہذا یہ ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہ کس طرح کا ماحول ہے. یعنی پاکستان جو ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو روز بروز موسم کی طرح اس کے حالات تغییر و تبدل کی حالت میں ہیں. ایک ناپائیدار ریاست و ناپائیدار مملکت ہے. ناپائیدار ملک یا مملکت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں دم بدم حالات بدلتے رہتے ہیں, نیا رخ اختیار کرتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات پر چونکہ کسی کا قابو نہیں ہوتا, کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, حالات باغی ہو جاتے ہیں, اور جو ادارے یا افراد جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو اپنے قابو میں رکھیں وہ خود ضعیف و کمزور ہو جاتے ہیں یا دیگر عوامل کے تحت. اسی طرح کی صورتحال اس وقت پاکستان کو درپیش ہے کہ ہر دن ایک نیا حادثہ, ایک نیا تلخ واقعہ رونما ہو رہا ہے. ہمیں جب تک یہ سمجھ میں نہیں آ جاتی کہ ہم کس سرزمین پر ہیں اور کس طرح کے ماحول میں ہیں, ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اس وقت تک ہم زندگی کے آداب نہیں سیکھ پائیں گے. اور جس طبقے کو خبر نہ ہو کہ وہ کس ماحول میں رہ رہا ہے وہ مغلوب واقع ہوتا ہے. غلبہ ان کا ہوتا ہے جنہیں آگہی ہوتی ہے اپنے ماحول سے اور اپنے ارد گرد کے حالات سے. شیعہ کمیونٹی خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے اندر, ویسے پوری پاکستانی ملت تقریباً یکساں حالات سے دوچار ہے. کسی زمانے میں شیعہ کے لیے الگ صورتحال تھی اور باقیوں کے لیے الگ صورتحال تھی, لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے سب کے لیے تقریباً یکساں صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یعنی اس میں کوئی اب استثناء نہیں رہا کہ ہم فقط شیعہ کو کہیں کہ وہی ان حالات سے متاثر ہو رہی ہیں. لیکن دوسری اقوام میں یا دوسرے طبقات کے اندر ان حالات کے مقابلے میں کوئی رد عمل بھی موجود ہے، ان کے کوئی مرہم بھی موجود ہے، اگر وہ حالات سے متاثر ہوتے ہیں تو انہیں سنبھالنے والے بھی موجود ہیں، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا موجود ہے، ان کے دکھوں کا کوئی مداوا کرنے والا موجود ہے، کسی نہ کسی سطح پر اس کے لیے چارہ جوئی کی جاتی ہے، سوچ بچار کی جاتی ہے، اگر کہیں بھی کوئی آواز ان کے لیے نہ اٹھے تو کم از کم میڈیا میں ضرور ان کو اٹھایا جاتا ہے، حتیٰ جو اقلیتیں ہیں پاکستان میں یعنی غیر مسلم آبادیاں، جیسے مسیحی ہیں، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں یا دیگر مذاہب جو بہت قلیل تعداد میں اقلیت کے طور پر رہتے ہیں، حتیٰ ان کو تحفظ حاصل ہے پاکستان کے اندر، لیکن شیعہ کی مشکل یہ ہے کہ آفات و مشکلات یکساں ہیں، دوسروں کی طرح ہی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو کچھ بھی شیعہ کے اوپر بیتتا ہے اس کو کوئی رد عمل نہیں دکھاتا، اس کا کوئی عکس العمل سامنے نہیں آتا، یا حتیٰ یہ بھی ہم کہیں کہ یہاں یہ بھی فقدان نظر آتا ہے کہ درست حالات کا تجزیہ بھی نہیں ہے کہ اصل حالات ہیں کیا اور حالات کی سمت کیا ہے، حالات کا رخ کس طرف ہے اور یہ حالات کے تھپیڑے ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں، ہمارا اس میں رد عمل یا رول کیا ہونا چاہیے، ایک عجیب حیرت کا سما ہے، سرگردانی کا سما ہے تشیع کے اندر. سب سے پہلا نقطہ آگاہی ہے، آگاہی کے بعد انسان اگر رد عمل بھی دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے، اگر سنبھلنا بھی چاہے تو سنبھل سکتا ہے، یعنی کچھ بھی کرنا چاہے آگاہی کے بعد ہے، آگاہی شرط اول ہے، جس طرح شریعت مقدسہ کے سارے فرائض و احکام و واجبات بلوغ کے بعد شروع ہوتے ہیں، بلوغ سے پہلے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، بلوغ شرط ہے. اسی طرح اس میدان میں بھی آگاہی شرط ہے، سب سے پہلے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ اصل ماجرا ہے کیا ہے. خوب ہم یہ پہلے دیکھیں کہ یہ مملکت جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی اور ایک نظریاتی مملکت جانی پہچانی جاتی تھی، جس کی بنیادوں میں ایک نظریہ تھا، جس کا نظریہ پیش کرنے والے مفکرین تھے اور صاحبان فکر تھے اور ایک آئیڈیالوجی کے لیے انہوں نے یہ مملکت آزاد کرائی ہے، اس کا تصور دیا، وہ مملکت آج کیا بن گئی ہے یہ 64-65 سال کے اندر ان حکمرانوں کے ہاتھوں سے اور مختلف طبقات کے ہاتھوں سے کہاں جا پہنچی ہے یہ مملکت جس میں آج ہم آباد ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ واقعاً ایک تہذیب ہے اس کے اندر، وہ قانون ہے اس کے اندر، یا ہم جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر تہذیب کے اندر انسان رہ رہا ہو تو اس طرح کا انداز اپناتا ہے، اس طرح کے آداب زندگی انسان اختیار کرتا ہے، لیکن اگر جنگل میں رہ رہا ہو تو پھر اس طرح کا اہتمام کرتا ہے انسان. اس وقت پاکستان جو لقب اختیار کر چکا ہے، یعنی دنیا اسی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس میں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کو اندر اور باہر ملک کے سب مانتے ہیں کہ پاکستان ایک بدعنوان ریاست کا عنوان اختیار کر چکی ہے، ایک بدعنوان مملکت ہے، یعنی بدعنوانی اس کی تہذیب ہے، بدعنوانی اس کا قانون ہے، بدعنوانی اس کا کلچر ہے، بدعنوانی یہاں کے لوگوں کا وتیرا ہے، یہاں کے سارے طبقات، بدعنوانی ہی ان کا مذہب ہے، بدعنوانی ان کا مسلک ہے، سوچ ہے، فکر ہے، بدعنوانی سرایت کر کے ان کی رگوں میں داخل ہو چکی ہے. خوب ظاہر ہے کہ جب تک ہمیں اس ماحول سے آشنائی نہیں ہوگی، ہم رائے حل، جیسا اشارہ کیا کہ ہم رائے حل نہیں نکال سکتے، اس بحران و مخمصے سے باہر نہیں نکل سکتے، اس دلدل کے اندر اسی طرح ہاتھ پاؤں مارتے جائیں گے اور مزید غرق ہوں گے. دلدل جہاں پر ہو، سابقہ ایک شمارے میں مشرب ناب کے پاکستان کی مشکل کی نوعیت کے بارے میں بات کی تھی ایک آرٹیکل میں، کہ پاکستان کی مشکل کی نوعیت دلدلی ہے، دلدلی قسم کی مشکلات پاکستان میں ہیں. دلدلی یعنی ایسی مٹی جو پانی اس کے اندر آ گیا ہو، لیکن پانی میں نہ پانی کا غلبہ ہو اس کے اوپر, یعنی یوں نہیں کہ پانی کہلائی جائے, پانی اور خاک دونوں مل جائیں آپس میں اس طرح سے کہ خاک مزید پانی جذب نہ کر سکے, چوس نہ سکے. اشبا شدہ مٹی جس کو کہتے ہیں, یعنی پانی سے اشبا ہو چکی ہو, یعنی مزید پانی اس کے اندر نہ جذب نہ ہو سکتا ہو. ایسی مٹی جب پانی کے ساتھ مل جاتی ہے وہ نہ خاک ہوتی ہے نہ پانی ہوتا ہے, اس کو دلدل کہتے ہیں. اور ایسی زمین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی گر جائے تو وہ دستہ چلا جاتا ہے نیچے, اور نکلنے کے لیے جتنی حرکت کرے, ہاتھ پاؤں مارے, مزید نیچے دستہ چلا جاتا ہے. یعنی اس میں نجات کی کوششیں ہلاکت کی کوششیں ہوتی ہیں, اس میں باہر نکلنے کا ہر قدم ڈوبنے کے مترادف ہوتا ہے. دلدلی, چونکہ نوعیت پتہ ہو انسان کہاں, بس کبھی انسان پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے, وہاں ہاتھ پاؤں مار کے نکل سکتا ہے باہر. کبھی انسان فرض کریں کسی کنویں میں, گڑے میں گر جاتا ہے, کنویں اور گڑے کے اندر اگر ہو تو وہاں سے بھی کچھ ہاتھ پاؤں مار کے, دیواروں کا سہارا لے کے بالآخر نکل سکتا ہے سر و صدا کر کے. لیکن دلدلی مشکل کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اگر آپ نے نجات کی جو معمولاً کوششیں ہوتی ہیں, ہاتھ پاؤں مارنا, بےتکے ہاتھ پاؤں مارنا, جس طرح عموماً ہوتا ہے انسان جب پھسل جاتا ہے تو آٹومیٹک ہاتھ پاؤں چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید کہیں جا پڑے میرا ہاتھ, اور کبھی کبھی جا بھی پڑتا ہے, رک بھی جاتا ہے انسان, تھم جاتا ہے پھسلن میں. لیکن دلدل میں یہ بےتکے ہاتھ پاؤں چلانا, اندھی حرکتیں کرنا مزید ہلاکت کا سبب بنتا ہے. جیسا کہ پاکستان میں یہ صورتحال ہے اس وقت, ایک دلدلی نوعیت کا بحران پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. اصل مسئلہ یہی ہے جیسا علامہ اقبال نے فرمایا کہ چب آیت کارد, کرنا کیا چاہیے, یہ جو کچھ ہے اس کو اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ کرنا کیا چاہیے. چب آیت کارد, یہ جو موجود ہے کیا ہے, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. خوب یہ جو موجود ہے اس میں عرض کیا کہ پاکستان مسلم طور پر عالمی سطح پر ایک بدعنوان ملک و بدعنوان ریاست کے طور پر باقاعدہ تسلیم ہو چکا ہے. جو عالمی ریکارڈ رکھنے والے ادارے ہیں, جو ہر مہینے یا ہر ہفتے یا ہر روز یا سالانہ پورے عالمی ممالک کا جائزہ لے کر اور ان کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں مختلف حوالوں سے, سیاسی, اقتصادی, سماجی, اجتماعی, تعلیمی اور مختلف امور کا جائزہ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ مملکت اس وقت کس صورتحال میں ہے, ان کے اعداد و شمار یا ان کے بتائے ہوئے اظہارات کے مطابق ایک بدعنوان ریاست ہے جس کے اندر لاقانونیت ہے, مکمل طور پر لاقانونیت ہے, یعنی قانون کی حکمرانی نہیں ہے. قانون کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتا, پاکستانیوں کی سوچ ہی ایسی ہے کہ قانون کو اپنے لیے بے احترامی سمجھتے ہیں, توہین سمجھتے ہیں قانون پر عمل کرنا اور کروانا. اور یہ بات ہمارے تجربے میں ہے کہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ملکی قانون بھی ایسا ہی ہے جیسے ہمارے اس تعلیمی ادارے کا قانون ہے. تعلیمی ادارے کا قانون, اس کو بہت سارے اس قانون کو اپنے لیے بے احترامی سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہمارے حق میں کیوں اجرا ہوتا ہے. پاکستانیوں کا مزاج ایسے ہے, ہمیشہ پروٹوکول مانگتے ہیں. پروٹوکول سے مراد یعنی قانون سے مافوق رویہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں قانون سے بالا رکھ کر اہمیت دی جائے. یہ ہمارے مزاج میں ہے, ہماری پرورش تربیت اس طرح سے ہوئی ہے. چونکہ جاگیردارانہ ماحول میں یہ مزاج سب کا بن جاتا ہے, جاگیر ہونا ضروری نہیں ہے جاگیردارانہ نظام میں. بغیر جاگیر کے جو جاگیردار ہوتے ہیں وہ جاگیر والے جاگیرداروں سے زیادہ بڑے جاگیردار ہوتے ہیں, جن کے پاس کوئی جاگیر نہیں ہوتی لیکن ان کے انداز جاگیردارانہ ہوتے ہیں. پروٹوکول اس وجہ سے ہے یہاں پر کہ قانون سے مافوق ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو حیثیت دی جائے. مثلا گاڑی اس نے کہیں پارک کرنی ہے تو وہ چاہتا ہے دوسروں سے الگ میری گاڑی کہیں کسی ایسے جگہ پر پارک ہو کہ الگ تھلگ ہو, اور قانون جہاں ممنوع کرتا ہے وہیں پر میری گاڑی پارک ہو. یا اگر اس نے جانا ہے کہیں سے ڈرائیونگ کر کے تو وہ چاہتا ہے ایسی سڑک سے جائے جہاں سے جانا ممنوع ہے، اس کو الاؤ ہونا چاہیے کہ یہاں سے میں جا سکوں، اس دروازے سے جانا چاہتا ہے جس دروازے میں داخلہ ممنوع ہے، نہیں قانوناً نہیں جا سکتے، اسی دروازے سے جانا چاہتا ہے، جس جگہ پر بیٹھنا ممنوع ہے وہیں پر وہ کوشش کرتا ہے بیٹھے تاکہ سب کو بتا سکے کہ میں قانون سے مافوق ہوں۔ قانون کی کوئی احترام نہیں ہے، بلکہ عرض کیا کہ قانون کو اپنی بے حرمتی سمجھتے ہیں ہم۔ لہذا میدان موجود ہے، یعنی مزاج موجود ہے ہمارا لا قانونیت کے لیے، یعنی جس قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ قانون اس کی بے حرمتی ہے، قانون اس کی بے احترامی ہے، وہ قانون سے مافوق ہونا اس کی شخصیت ہے، وہاں پر لا قانونیت کا میدان طبیعی طور پر بن جاتا ہے۔ دہشت گردی خوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، بلکہ نہیں ہے کہ یہ طبیعی چیزیں ہیں، یہ خود سب بنائی گئی ہیں مختلف طبقات نے مل کر، مختلف عناصر نے مل کر یہ ناسور دہشت گردی کا جنم دیا ہے، جس میں سب سے بڑھ کر حکمرانوں نے رول ادا کیا ہے، جرنیلوں نے اس کو جنم دیا ہے، اور ایجنسیوں نے، ملکی ایجنسیوں نے، خفیہ ایجنسیوں نے اس کو جنم دیا ہے، اور مذہبیوں نے، یعنی دہشت گردی کی ماں مذہبی طبقہ ہے، باپ یہ سارے ہیں، اس کے اتنے باپ ہیں اور ایک ماں ہے دہشت گردی کی، باپ اس کے حکمران، جرنیل، ملکی اور غیر ملکی ایجنسیاں، خفیہ ایجنسیاں، یہ سب باپ ہیں دہشت گردی کے، اور ایک ماں ہے اس کی، اور وہ مذہبی طبقہ ہے، متعصب، جاہل اور نادان مذہبی طبقہ، ان سب نے مل کر دہشت گردی کو جنم دیا ہے، اور ملک سارا ان کی وجہ سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ قتل و غارت بنام دہشت گردی، اور دہشت گردی سے ہٹ کر دیگر مقاصد کے طور پر بھی ایک عام رواج ہے پاکستان میں، پاکستانی اخبار دنیا میں شاید واحد اخبار ہیں کہ جہاں پر پورا پورا صفحہ قتل و غارت کا اخباروں کا، یا کئی کئی صفحات درج ہوتے ہیں، کئی دن اخبار ایسے چھپتا ہے کہ جس میں اخبار کے 15-16 صفحے صرف قتل و غارت کے بارے میں ہوتے ہیں، ڈکیتی پر قتل و غارت ہے، سیاست کی وجہ سے قتل و غارت ہے، قومی تعصبات کی وجہ سے قتل و غارت ہے، معمولی مسائل پر قتل و غارت ہے، غیرت کے نام پر قتل و غارت ہے، ہر چیز، مثلا گھریلو جھگڑا بھی قتل پر جا کر منتہی ہوتا ہے، شادی قتل پر جا کر ختم ہوتی ہے، پسند کی ہو یا ناپسند کی ہو اس میں آخر کار قتل ہی سامنے آتا ہے، مذہبی مجلس، جلسہ، میلہ، آخر کار نتیجہ قتل کی صورت میں نکلتا ہے، گیم، کھیل حتی قتل پر جا کر ختم ہوتا ہے یہ قضیہ۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے طول و عرض میں، اور بالخصوص مثلا کراچی جہاں پر قتل و غارت مشغلہ بن گیا ہے، پاکستانیوں کا مشغلہ ہے قتل و غارت، یعنی واقعاً مشغلہ ہے، ہم شاید جو کراچی سے تعلق نہیں رکھتے ان کے لیے سخت ہو یہ بات باور کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، واقعاً ایسے ہے، ایک دہشت گرد پکڑا ہے انہوں نے پہاڑی کے نام سے، اجمل پہاڑی کے نام سے، اس نے شاید 110 قتل کیے ہیں، اور اس کے لیے قتل کرنا سب سے آسان کام ہے، اس کے اپنے اعتراف کے مطابق کہ بہت سارے کام جو مجھے مثلا سادہ سادہ کام دیے جاتے ہیں وہ مجھے سخت لگتے ہیں، قتل کرنا مجھے سب سے آسان کام قتل کرنا ہے، یعنی اس حد تک انسان خونخوار ہو جاتا ہے کہ قتل کرنا آسان ترین کام اس کو لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو چند کام دیں تو کچھ مشکل ہوتے ہیں، کچھ آسان، وہ آسان کام اپنے لیے چنتا ہے، پہاڑی اور پہاڑی جیسے بہت سارے لوگ، اجمل پہاڑی، اس کے لیے قتل کرنا سب سے آسان کام ہے، اگر اسے مثلا چند کام دیں کہ یہ اپنے مثلا مارکیٹ میں جانا ہے، کچھ چیز خرید کے لانی ہے یا برتن دھونے اور قتل کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں قتل کرنا یہ مجھے دے دیں، یہ آسان ہے میرے لیے۔ خب آپ دیکھیں کراچی کی جو صورتحال ہے کہ وہاں پر جن دنوں میں کوئی خبر نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن مثلا کوئی 12-15 لاشیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ نیوز کے قابل نہیں ہیں اتنی لاشیں کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، وہ اخبار کے اندر کسی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ چند لاشیں ادھر سے آئیں، چند لاشیں ادھر سے آئیں، تو ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس دن بڑی خبر آتی ہے جب بڑی پیمانے پر یہ قتل و غارت ہو۔ لوٹ کھسوٹ آپ اگر اخبار پڑھیں پاکستان کے روز کے اخبار پڑھیں تو اس بات پر اتفاق و اجماع ہے, میڈیا کا بھی اور میڈیا کے اندر آنے والے لوگوں کا, سیاستدانوں کا, سیاسی پارٹیوں کا. مثلا اس وقت اپوزیشن, تمام اپوزیشن سب جس طرح کے بھی ہیں سیاسی اپوزیشن, اس صرف لوٹ کھسوٹ ہی کی بات کرتے ہیں کہ ملک لوٹا جا رہا ہے, لوٹ گیا لیا گیا ہے, لوٹ کھسوٹ کو روکنا ہے ہم نے. اگرچہ جو بات کرتے ہیں وہ خود بھی یہی کام کر رہے ہیں. اب روتے اس وجہ سے ہیں کہ انہیں کم موقع ملتا ہے, دوسروں کو زیادہ موقع مل رہا ہے, اس وجہ سے شور مچا رہے ہیں. لیکن جو بات ان کی اظہارات سے اور ان کے بیانات سے واضح ہے وہ یہ کہ ملک لٹیروں کے ہاتھ میں ہے, یعنی لوٹ کھسوٹ کا ایک اودم مچا ہوا ہے ہر سطح پر, ہر سطح پر. نہ صرف حکومتی لوگ لوٹ کھسوٹ میں موجود مصروف ہیں, سب طبقات جتنی بھی ہیں, حکومتی, غیر حکومتی, سول, ہر شعبے کے لوگ لوٹ کھسوٹ کو اپنے لیے ایک فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں. اور یعنی لوٹ کھسوٹ در حقیقت درآمد کا اصلی ذریعہ پاکستان کے اندر یہ بن گیا ہے. معیشت کی بنیاد لوٹ کھسوٹ ہے, لوٹنا, گاہک کو لوٹنا, مثلا خریدار کو لوٹنا, بیچنے والے کو لوٹنا, متعلقہ فرد کو لوٹنا, یہ لوٹ ایک درآمد کا اصلی ذریعہ ہے. جہالت کہ روز بروز جس کی تہیں دبیزتر ہوتی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر, جہالت, حماقت, صفاحت, بیوقوفی پختتر ہوتی جا رہی ہے روز بروز پاکستان کے اندر, تعصبات ہر سطح پر, ان کا گراف اتنی تیزی سے تعصبات کا بڑھ رہا ہے کہ تمام جامعہ شناس و سوشل علوم کے ماہرین شاید اس بات کا محاسبہ نہ کر سکیں کہ تعصبات ایک سوسائٹی میں اس قدر سرعت کے ساتھ کیوں بڑھ رہے ہیں. چونکہ جب ایک ماہر معاشریات تجزیہ کرتا ہے حالات کا تو کچھ معیارات ہوتے ہیں اس کے پاس کہ ان ان بنیادوں پر اگر معاشرہ چل پڑے تو اس کے اندر تعصبات قائم ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اس حالت سے آگے بڑھ چکی ہے, اور ان سب کی بڑی وجہ بے شعوری ہے, عوام کی, پبلک کی بے شعوری, اور اس بے شعوری کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی جس سرزمین میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس میں کیا صورتحال ہے, تاکہ اسی طرح کا ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اس سرزمین میں رہ کر اس طرح سے زندہ رہا جا سکتا ہے, اس لاقانونیت کے ماحول میں کس طرح ہم اپنا وجود قومی طور پر یا انفرادی طور پر باقی رکھ سکتے ہیں. باقاعدہ طور پر مستند مجرمین, جرائم پیشہ افراد, ان جن کا پیشہ ہی جرم و جرائم تھا, یہ لوگ باقاعدہ حکومتی ڈھانچے میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں. ان میں سے ان کی جرائم کی لسٹیں اگر سامنے آئیں, کہ آتی بھی رہتی ہیں گائے گائے, دوسرے ممالک میں مجرمین جو عرصے سے جیلوں میں قید ہیں جرائم کی وجہ سے, اگر بدنام ترین مجرمین کا کارنامہ اور کام اتنی سیاہ لسٹیں ان کی نہیں ہیں جتنی ہمارے ہاں حکمرانوں کی ہیں. یعنی دوسرے کسی ملک میں چلے جائیں, اگر آپ کسی بھی ملک میں, فرق نہیں پڑتا, پڑوسی ملک میں چلے جائیں یا دور کسی ملک میں چلے جائیں, افریقہ میں چلے جائیں یا کسی اور خطے میں, وہاں بدنام ترین مجرمین کی اگر فہرستیں نکالیں اور ان کے جرائم کو دیکھیں تو کم ہوں گے ان کے جرائم. پاکستانی حکمران اور پاکستان کے حکومتی ڈھانچے کے اندر آئے ہوئے لوگ, ان کے جرائم کی فہرستیں کہیں زیادہ تلانی ہیں. اس طرح کے خوفناک لوگ مسند حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی مجرمین, باقاعدہ مجرمین, نہ جو متہم ہیں مجرمیت کے لیے, باقاعدہ ثابت ہیں جن کے جرائم مذہب کی زمام ان کے ہاتھ میں ہیں. مذہبی گروہ و بعض حتی مذہبی لیڈر باقاعدہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, ہی مجرم ہیں. وہ اسی طرح ثروت, دولت, دولت بھی مجرمین کے پاس ہے جن کا باقاعدہ پیشہ ہی جرم و جرائم انجام دینا ہے. لہذا سیاست، دین و ثروت، یہ تینوں اس وقت مجرمین کے اختیار میں ہیں عمومی طور پر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب 100% ایسے ہیں، بیچ میں استثناء ہیں، وہ استثناء اتنے کم ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کا کوئی اثر نہیں ہے. مثلا دیانتدار سیاستدان، دیانتدار متدینین یا دیانتدار ثروت مند ہیں موجود، لیکن مؤثر نہیں ہیں، مغلوب ہیں، ان کا وجود نظر نہیں آتا. اس وقت پاکستان میں آپ جس سرزمین پر رہ رہے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ مجرمین ہیں، جرائم پیشہ، جرائم کی ذہنیت رکھنے والے افراد اس وقت ہر چیز ان کے کنٹرول میں، اختیار میں ہیں. انہوں نے پاکستان کے مختلف شعبوں کو مافیائی نظام میں تبدیل کر دیا ہے. مافیا اس وقت دنیا میں رائج ایک اصطلاح ہے اور سمجھتے ہیں سب، میڈیا میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. مافیا اصل میں اٹالین اصطلاح ہے. اٹلی میں ایک جزیرہ ہے سسل کے نام سے، وہاں پر ایک مجرمین کی ریاست ہے، یوں سمجھ لیں آج بھی ایسی ہے، وہ جرائم پیشہ لوگوں کی اسٹیٹ ہے، بتاخوری اور لوٹ کسوٹ ان کا اصل کام ہے، قتل و غارت. وہ گروپ بناتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے مافیا. مافیا یعنی انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں رکھنے والے، زیر زمین سرگرمیاں رکھنے والے گروہ، قاتل، غارت گر، جن کا ظاہراً کسی کو پتہ نہیں ہوتا، سب حرکات ان کی مخفی و پنہان ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوتے ہیں، قلمرو اپنی تقسیم کی ہوتی ہے. ان کا سب سے بڑا جو ذریعہ درآمد ہوتا ہے وہ ڈرگ ہے، منشیات. منشیات خریدنا، منشیات کی سمگلنگ کرنا، انسانی سمگلنگ کرنا، کرائے پہ لوگوں کو قتل کرنا، اغوا کرنا، تاوان لینا، بتھا لینا، یہ ان کا ذریعہ درآمد ہوتا ہے. جو جرائم ممکن ہو سکتے ہیں یہ وہ انجام دیتے ہیں. اس مخفی گروہ کا نام مافیا ہے، اور اس کے اپنے خاص قوانین ہوتے ہیں مافیا کے. پاکستان میں چونکہ جرائم پیشہ افراد ہر شعبے میں غلبہ ہے ان کا، اس وجہ سے انہوں نے ہر شعبہ مافیا میں بدل دیا ہے، یعنی طریقہ کار اس کا مافیائی طریقہ کار بنا دیا ہے. مثلا سیاست میں مافیا بن چکا ہے، سیاسی مافیا میں بدل چکے ہیں سیاسی گروہ اور سیاسی پارٹیاں، جس کی ایک بہترین مثال کراچی ہے. آپ دیکھیں کراچی میں تین جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، یہ جتنا عہد و خون خرابہ مچایا ہوا ہے تین سیاسی پارٹیوں کا ہے، تینوں حلیف ہیں آپس میں، حکومت میں ہیں، تینوں نے مل کر حکومت بنائی ہوئی ہے. اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہی تین جماعتوں کے ملنے سے بنی ہے، اتحاد سے بنی ہوئی ہے، اور یہ تینوں ایک شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا انہوں نے، اور لوگوں کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ، جانوروں سے زیادہ بدتر طریقے سے قتل عام کر رہے ہیں. ان کے اندر مافیائی گروپ ہیں، سیاسی لیڈرشپ ان کی ایک، انہوں نے چہرے بنائے ہوئے ہیں آگے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن حقیقتاً ہر ایک کا ایک مافیائی گروپ ہے، یعنی زیر زمین گروہ ہے، اور وہ سیاسی پارٹی ہوتے ہوئے ایک مافیائی ان کا طریقہ کار بھی ہے. کراچی میں تو انہوں نے واضح ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے، اٹلی مدت مدید تک مافیا کی جنگ و جدال کا ابھی بھی کبھی کبھار شروع ہو جاتا ہے، چونکہ کئی مافیائی گروپ ہوتے ہیں، ایک گروپ دوسرے گروپ کی قلمرو میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں واردات کرتا ہے، وہ اس کو روکتا ہے، علاقوں کے قبضے، مثلا یہاں کس نے چرس بیچنی ہے، کس نے شراب بیچنی ہے، کس نے ڈرگ بیچنا ہے، یہ طے ہوتا ہے، جیسا گداگروں کے اپنے ایک ایریے تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا ایک چوک پر ایک گروہ گداؤں کا مانگتا ہے، دوسرے چوک پر دوسرا گروہ مانگتا ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا گداؤں کی لڑائی آپس میں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک گدا اپنا ایریا چھوڑ کر کسی دوسرے گدا کے ایریے میں چلا جاتا ہے، اور ان کی بھی پارٹی ہوتی ہے، ٹیم ہوتی ہے، وہ اس کو باہر نکال دیں گے، یہاں آپ نہیں مانگ سکتے، گدائی نہیں کر سکتے. اسی طرح مافیاز جو ہیں ان کے اپنے علاقے ہوتے ہیں، اگر دوسرا آدمی چونکہ اس علاقے میں فرض کریں ہیروئن زیادہ بکتی ہے یا مہنگی بکتی ہے یا مشکلات کم ہیں تو دوسرا گروہ بھی چاہتا ہے کہ اس علاقے میں جا کر اپنا کاروبار شروع کرے، وہ گروہ ان کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ ان باتوں پر ان کے آپس میں جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے، علاقے پر قبضہ کرنا یا غیر قانونی تجارت اپنے اس خاص علاقے میں انجام دینے کے لیے دوسرے گروہ کی مداخلت کو روکنے سے مافیا گروہوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ خب اس وقت پاکستان میں جتنی سیاسی چپکلش ہے، مثلاً قومی سطح پر، ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر اور علاقائی سطح پر، مثلاً کراچی خوب ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، سندھ میں اسی طرح دیکھ لیں صوبہ ہے، یا بلوچستان میں، سرحد میں، پنجاب میں، جتنے بھی صوبے ہیں، صوبائی سطح پر بھی سیاسی چپکلش سب مافیائی طرز کی ہے، یعنی اس کا انداز مافیائی ہے۔ مذہبی جھگڑے بھی آپ دیکھیں مافیائی طرز کے ہیں، مذاہب کے اندر بھی مافیائی گروہ ہیں اور ان مافیائی گروہوں کا اپنا اپنا علاقہ ہے، اس علاقے میں ان کی نظر ہوتی ہے، کوئی دوسرا آدمی اس علاقے میں نہیں آ سکتا، اگر وہ جائے تو اس کو اور بڑی شدت کے ساتھ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، روکتے ہیں، وہاں تھا اس کے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لہذا مزاج جرائم پیشہ لوگوں کے آگے، چونکہ مافیا جرائم پیشہ لوگ بناتے ہیں، غیر مجرمین مافیا تک حد تک نہیں جاتے، یعنی ایک پروسیس ہے جو طے ہوتا ہے کہ پہلے جرائم کی دنیا میں آتے ہیں، جرائم کی دنیا میں آ کر پھر مافیائی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر مافیائی شکل کے بعد جو کاروائیاں شروع ہوتی ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر جاری ہیں۔ خب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مثلا سیاسی مافیائی مافیا ہیں، ہر شعبے میں مافیا ہیں، تجارت کے مافیاز ہیں، اس وقت پاکستان میں مثلا گنے کی تجارت چینی کے مافیا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ تین چینی کے تاجر ہیں، چینی مافیا کے کنٹرول میں ہے، مرغ کا گوشت مافیا کے کنٹرول میں ہے، یہ مافیا بنے ہوئے ہیں۔ لہذا آج دن آپ دیکھیں مثلا کسی وقت چینی نہیں ملتی، کسی وقت مرغ نہیں ملتا، کسی وقت کیا نہیں ملتا، وہ ایک مافیائی گروہ اپنے فوائد کے لیے مثلا کنٹرول کر لیتا ہے یا سٹور کر لیتا ہے، یا حتی بعض اوقات ضائع کر دیتے ہیں اپنا مال تاکہ مارکیٹ ان کے ہاتھ میں رہے، یہ حرکات انجام دیتے ہیں۔ تجارت کے جتنے شعبے ہیں مافیا کے کنٹرول میں، مثلا گاڑیوں کی برآمد درآمد یہ مافیا کے کنٹرول میں ہے، تجارتی گروپ نہیں ہے، نام انہوں نے رکھا ہوا ہے تجارتی گروپ، حقیقتا مافیائی گروپ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے کام جو دوسرے ہو رہے ہیں، ایک دم سے اقتصادی طور پر آپ دیکھیں تو ملک اقتصاد دان نہیں ہے، پاکستان کے اقتصاد کے لیے فیصلہ کرنے والے یا کوئی کام کرنے والے مافیا ہیں، اقتصادی مافیا نے پاکستان کے لیے کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں صورتحال اقتصادی طور پر اس مافیا کی وجہ سے کہاں جا پہنچی ہے کہ اس وقت روپے کی قیمت دن بدن گر رہی ہے، دن بدن بھی نہ کہیں گھنٹہ بے گھنٹہ گر رہی ہے روپے کی قیمت، اس وقت ایک تہلکا مچا ہوا ہے، چونکہ ادھر انہوں نے لاشیں اتنی گرائی ہوئی ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، ڈینگی آیا ہوا ہے، ادھر اودم مچایا ہوا ہے آفات نے، زمینی آسمانی نے، تو پتہ نہیں چل رہا ہمیں۔ ایک دن میں مثلا کل دن جو گزرا ہے، صرف ایک دن میں پاکستان کو 1 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے، ایک دن میں 1 کھرب کا نقصان ایک ملک کو ہوا ہے کرنسی گر جانے سے، ریٹ کرنسی کا نیچے آ گیا ڈالر کے مقابلے میں، جبکہ ڈالر خود بحران میں ہے اس وقت دنیا میں، لیکن پاکستانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں اتنی کم ہو گئی ہے کہ ایک دن میں اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آج دن مثلا گزرے، شام کو سٹاک ایکسچینج جو رپورٹ پیش کریں گے، کنکلوژن کریں گے، اس میں پتہ چلے گا آج کیا تباہی ہوئی ہے پاکستان کے کرنسی میں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مافیا کر رہے ہیں یہ سارے، یعنی وہ مافیا جس کے پاس ڈالر ہیں انہوں نے کمانا ہے اس سے، لہذا مافیا کا طریقہ کار یہی ہے کہ کرنسی کا ریٹ ڈاؤن کریں گے تاکہ اپنے ڈالر مارکیٹ میں لا کر مہنگے بیچ سکیں، زیادہ کما سکیں، یا مارکیٹ پر انہوں نے ہولڈ پیدا کرنے کے لیے یہ حرکات انہوں نے انجام دینی ہے۔ ہر شعبے کے اندر مافیائی طریقہ کار کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ کیا ہوتا ہے، صرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اسی طرح بینکوں میں، بینکنگ سسٹم میں بھاری قرضے لیتے ہیں یہی مافیائی گروپ، اور ان قرضوں سے لے کر ملکی تباہی کے لیے پروجیکٹ بناتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، جس کا نتیجہ صرف ملکی تباہی ہے۔ اب بجلی کا بحران آپ سمجھ لیں کہ صرف اس مافیازم کی وجہ سے بجلی کا بحران ہے، نہیں یہ کہ پاکستان کے اندر بجلی بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، بھرپور صلاحیت ہے، یعنی جتنی ضرورت ہے بجلی کی اتنی بنا سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی گنجائش ہے، اتنی مشینری ہے، چونکہ پاکستان میں بجلی کا استعمال زیادہ نہیں ہے، پاکستان میں سطح زندگی لو ہے، نیچے ہے بہت، آپ دیکھ لیں آپ کا کتنا بڑا ادارہ ہے، ایک اے سی اس میں نہیں ہے، وہ اسی طرح لاہور شہر میں چلے جائیں آپ کو ماڈل ٹاؤن میں اے سی نظر آئیں گے، باقی آپ باقی علاقوں میں چلے جائیں پنکھا بھی نہیں ملے گا لوگوں کے گھروں کے اندر، باقی علاقوں میں جائیں کہیں بھی اے سی نہیں لگے گا نظر آئے گا آپ کو، سطح زندگی نیچے ہے لوگوں کی، بہت نیچے ہے، وہ پھر بجلی کا اتنا استعمال بھی نہیں ہے، بعض ایسے لوگ ہیں نا جہاں سطح زندگی بلند ہے وہاں بجلی کا بہت استعمال ہے، شاید دبئی شہر جتنی بجلی پاکستان استعمال نہیں کرتا، پورا پاکستان، وہاں آپ دیکھیں گھر میں اگر مثلا 10 کمرے ہیں تو 10 AC ہر کمرے میں لگے ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں بھی اے سی لگا ہوتا ہے، وہاں جا ہی نہیں سکتے بغیر اے سی کے، ٹوائلٹ میں واپس آئیں تو بنا ہوتا ہے آدمی اگر نکلے ٹوائلٹ سے بغیر اے سی کے، ہر جگہ پر اے سی ہی لگا ہوا نظر آئے گا آپ کو، لہذا انرجی کا زیادہ استعمال ہے وہاں، پاکستان میں انرجی کا معتدل استعمال ہے، یعنی اگر انرجی فری بھی کر دی جائے تو بھی معتدل استعمال ہے اس کا دنیا کے مقابلے میں، یہی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بجلی بنانے کی پوری پوری صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی بنانے والے پرائیویٹ اداروں نے بجلی بنائی ہے، بنا کر ان کو بیچی ہے، ان مافیائی گروپوں کو، انہوں نے وہ بجلی پبلک کو تقسیم کر کے پبلک سے بل وصول کر کے کھا لیے ہیں، اور جن اداروں نے بجلی بنائی ہے ان کو انہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہے، اور اس وقت کھربوں روپیہ پاکستان گورنمنٹ نے یا واپڈا نے دینا ہے ان اداروں کو، جن کے پاس اپنے ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، فرنس آئل نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، تاکہ بجلی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی آپ کرائے پہ رکھیں اور اتنی استعمال کریں کہ گاڑی کئی ایک سال پورا استعمال کریں، گاڑی اس کے ٹائر خراب ہو جائیں، انجن خراب ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اور پھر اس کو کرایہ بھی نہ دیں، آپ جتنی استعمال کیا اس کو کچھ بھی نہ دیں اور وہ کھڑی کر دیں وہیں پر، اس وقت پاکستان کے بجلی پیدا کرنے والے جو شعبے ہیں وہ اس طرح سے کھٹارا گاڑی کی طرح زنگ لگ رہا ہے ان کو، کیوں لگ رہا ہے؟ چونکہ ان میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ تک نہیں ہے ان کے پاس کے دیں، آتا وہ مشینری جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ گل سڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مافیا نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ سارا درآمد یا جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سارا یہ کھا گئے، البتہ وہ بھی مافیائی ہی نظام ہے، یعنی یہاں پر انڈسٹری بھی اگر لگتی ہے تو وہ اسی سسٹم کے تحت لگتی ہے، لیکن جو سیاسی مافیا ہے اس نے یہ حرکت انجام دی ہے، تجارت، صنعت، سب کچھ مافیائی طریقہ کار ہے، خب آپ روز خبر پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، متفقہ طور پر سب مانتے ہیں، مثلا مرکزی حکومت، صوبائی حکومتوں کو جہاں نہیں ہے ان کا، اپنی پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بدعنوان حکومت ہے، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کہتی ہے یہ بدعنوان حکومت ہے، طالب علمی کی اصطلاح میں اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں، اجماع مرکب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو مختلف رائیں موجود ہوں اور ان دو مختلف رائے میں ایک مشترک مضمون بھی ہو، اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں، مثلاً گروہ کا کہنا ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے یہ جمعیت، ایک حصہ یہ کہے کہ مثلا اس وقت ٹیمپریچر گرمی کا وہ 25 ہے، دوسرا یہ کہے کہ نہ 30 ہے، بس یہ اختلاف ہو گیا ان کا، ایک کا یہ کہنا ہے کہ ٹیمپریچر 25 ہے، دوسرا یہ کہنا ہے کہ ٹیمپریچر 30 ہے، خوب اس بات پر ان میں اختلاف ہے 20 اور 25 میں یا 30 اور 25 میں، لیکن یہ 30 اور 25 کے اندر ایک اشتراک بھی ہے، وہ اتفاق ہے، وہ کیا کہ ٹیمپریچر 20 بھی نہیں ہے اور 35 بھی نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے دونوں کا، اختلاف اس میں ہے کہ 25 ہے یا 30 ہے، وہ 25 والا بھی کہہ رہا ہے کہ 20 نہیں ہے 25 ہے، 30 والا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ 20 نہیں ہے، بس 20 نہ ہونا ان کا نقطۂ اجماع ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب. یہ ایک اجماعی مرکب اور بھی ہے، مثلا شیعہ سنی کا اجماع ہے پاکستان میں کہ فرقہ واریت کا جہاں ماحول ہے، تنگ نظری، تعصبات، وہاں شیعہ کے نزدیک سنی سے ہندو بہتر ہے اور سنی کے نزدیک شیعہ سے ہندو بہتر ہے. بس یہ اختلاف ہے ان کا، شیعہ کا سنی کے بارے میں اور سنی کا شیعہ کے بارے میں. لیکن دونوں کی اس اختلاف میں ایک نقطہ اشتراک ہے کہ ہندو دونوں سے بہتر ہے. اصل مومن ہندو ہے اور یہ بعد والی کیٹیگریز ہیں. یہ اجماع مرکب ہے کہ ہندو دونوں سے بہتر ہے. آپ اگر دیکھیں سیاستدانوں کے بیانات تو اس میں ایک بات متفقہ ہے، وہ کیا؟ یہ ان کو کہتے ہیں تم بدعنوان ہو، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بدعنوان ہو، لہذا ان میں اختلاف ہے. لیکن ایک بات مشترک ہے دونوں کے اندر، اور وہ یہ کہ ملک اس وقت بدعنوان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. بدعنوانی ہی در حقیقت بدعنوانی کی حکمرانی ہے. ایک پارٹی پاکستان میں حکمران ہے، کون سی؟ بدعنوان پارٹی، باقی اس کی برانچیں ہیں ساری. اصل حکومت بدعنوانی کی ہے، پارٹی بدعنوان پارٹی کی حکومت ہے. جو بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو وہ در حقیقت ممبر ہے بدعنوانی کا، لہذا اس وقت بدعنوانی ہے یہاں پر. خوب، یہاں پر ایک اور صورتحال وہ بھی عجیب ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ اس بیچ میں سیاست کی دنیا میں، مذہب کی دنیا میں اور سماجی دنیا میں، رفائی فلائی میدان میں، یہ چار میدان ہیں کہ گائے گائے ہم سنتے ہیں پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، خیرخواہ، ہمدرد، مسلح اور قوم کا درد رکھنے والے، یہ کوئی پرچم اٹھاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں اور قوم کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں. ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے قومی رنج و دکھ و غم و پریشانیاں ان کو خوب برملا کرتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں. مثلا جس کی ایک مثال آپ سیاست کی دنیا میں دیکھیں کہ اس وقت عمران خان تحریک انصاف، ان کی جو پارٹی ہے اور وہ سربراہ ان کے، اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ خیرخواہ، ہمدرد اور قوم کو نجات دینے والے بن کر ابھر رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ قومی دردوں کا ذکر یہ کرتے ہیں، مشکلات کا ذکر یہ کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں لیکن ان کو میڈیا نے زیادہ ہوا دی ہوئی ہے، ہر جگہ پر ایک ماحول ان کے لیے بنا رہے ہیں. یہ ایک مثال دی ہے سیاست کی دنیا میں جب مافیائی طرز پر عوام پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ان پریشانیوں کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر سامنے آ کر ان پریشانیوں سے قوم کو نکالنے کا نعرہ لگاتے ہیں، شعار دیتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پر وہ مافیاز ہیں جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے اور اس تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ، اسی طرح یہ طبقہ، دوسرا طبقہ جو مافیاز کے اندر ہمدرد بن کر اٹھتا ہے کہ ہم قوم کو نجات دیں گے اور قوم کے دردوں کے اور قوم کے رنج و دکھ کے مرثیے پڑھتے ہیں اور نوحے پڑھتے ہیں، بہت غمناک قسم کے نوحے پڑھتے ہیں، رونا آ جاتا ہے بس اوقات، اور رلا دیتے ہیں، خود بھی روتے ہیں دوسروں کو بھی رلا دیتے ہیں، قوم کے درد جب بیان کر رہے ہوتے ہیں اس قدر دکھیا انداز میں پیش کرتے ہیں کہ واقعی انسان سمجھتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ نہیں ہے. بعضوں کا تو یوں لگتا ہے کہ یہ شام تک اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اتنا اس وقت قوم کے غم میں نڈال ہے یہ کہ آج شام بچنا اس کا مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہر شام یہ حال ہوتا ہے اس کا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ در حقیقت اداکار ہیں. یعنی دوسری مشکل یہ ہے کہ جب مافیا آ کر ایک مشکل کھڑی کرتا ہے، مافیا آ کر قوم کے لیے میدان خراب کرتا ہے، قومی افق مثلا خراب کر دیتا ہے، اسی وقت ایک اور طبقہ ہے جو ہمدرد و خیرخواہ بن کر میدان میں اتراتا ہے، اور لوگ جو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ فوراً ان کو اپنا مسیحا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے امیدیں باندھ لیتے ہیں. چار میدانوں کے اندر ہیں یہ لوگ، سیاست میں، مذہب میں، اجتماعیت میں اور فلاحی اور رفاہی امور میں. یہ مسیحیہ جو درد کا علاج کرنے آ جاتے ہیں، جس کا ایک نمونہ این جی اوز بھی ہیں کہ باہر سے آ کر ان مرہموں پر، ان دکھوں پر اور زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نوحہ‌گر طبقہ و مرثیہ خان طبقہ قومی دردوں کا، یہ بھی خطرناک طبقہ ہے، یعنی اسی مافیا جیسا ہی ہے یہ بھی، یہ بھی درحقیقت ایک اور مافیا ہے، صرف انداز اس کا خیر خواہانہ ہے، انداز اس کا ہمدردانہ ہے کہ یہ بہت ہمدردی رکھتا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ آج یہ ہمدرد پیدا ہونا شروع ہے، ہمیشہ ایسے رہا ہے کہ قومی دکھوں قومی غموں کے بعض خیر خواہ مرہم رکھنے والے کبھی کبھی سار اٹھاتے ہیں اور اپنے ورثیے پڑھتے ہیں اور لوگ بھی بعض اوقات ان پر اعتماد کر لیتے ہیں، ہمیشہ یہ رہا ہے، بعض اوقات وہ اپنی اس اداکاری میں کامیاب ہو کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے کسی بھی سطح پر تو جس دکھ سے نجات کے لیے آتے ہیں اس سے بڑا زخم لگا کر چلے جاتے ہیں، اس سے کہیں بڑا زخم لگا کر چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو پھر وہ پچھلے اچھے وہ کہتے ہیں وہ بہتر تھے ان سے، ان خیرخواہوں سے وہ بہتر تھے۔ اعداد و شمار خوبے ہمارے پاس ہونے چاہیے، لیکن ہماری فرصت کم ہے یہاں پر کہ آپ کے سامنے، انشاءاللہ کوشش کریں گے مختلف شعبوں سے متعلق اعداد و شمار کم از کم ذہن میں رہنے چاہیے۔ مثلا پاکستان میں مہنگائی، جب سے پاکستان بنا ہے تو مہنگائی کا ایک تناسب ہے، مثلا سالانہ مہنگائی کتنی بڑھتی ہے پاکستان میں، بعض ادوار ایسے گزرے ہیں جن میں مہنگائی تیزی سے بڑھی ہے، بعض ایسے گزرے ہیں جن میں اس کی صورت میں تیزی میں کمی آئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے لیکن اتنی صورت سے آگے نہیں بڑھا گراف مہنگائی کا، بعض ایسے دور ہیں کہ جن میں ایک ریکارڈ سپیڈ کے ساتھ مہنگائی بڑھی ہے۔ مہنگائی کا بڑھنا یہ ایک خود بہترین معیار ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت جو مافیا برسر اقتدار ہے وہ کتنا کرپٹ ہے، کتنا بدعنوان ہے۔ وہ مہنگائی بڑھنا خود ایک علامت ہے اس بات کی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی اس وقت بڑھتی ہے جب ملکی بجٹ درست استعمال نہ ہو رہا ہو، اس کے اندر لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہو، اس کے اندر گپلا ہو رہا ہو، اس وقت اس کا ایک اثر مہنگائی کے اوپر پڑتا ہے۔ ہمیشہ یوں نہیں ہوتا، مہنگائی کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا اہم عنصر مہنگائی کے اندر اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں زمام حکومت ہے وہ بجٹ کو ہڑپ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کے اندر ہیر پھیر کر رہا ہے، بدعنوان ہے۔ جتنی مہنگائی بڑھے گی اتنا اس کی بدعنوانی کا گراف سامنے آئے گا کہ یہ اتنے بدعنوان ہیں یہ لوگ۔ مثلا ضیاء الحق کے زمانے سے اگر ہم لیں، ضیاء الحق کے زمانے میں مہنگائی کا ایک تناسب تھا، پھر اس کے بعد سول حکومتیں آئیں بدل بدل کے دو تین دفعہ، ان کے زمانے میں مہنگائی کا تناسب بڑھ گیا، پھر اس کے بعد مشرف کی حکومت آئی جس میں مہنگائی اور زیادہ، بلکہ اس کا نعرہ یہی تھا مہنگائی کم کرنا، لیکن مہنگائی عفریت بن گئی اس وقت، اور موجودہ حکومت نے کے اندر جو مہنگائی آئی ہے وہ بعض ماہرین اقتصاد کے بقول کہ اتنی مہنگائی جو دو سال کے اندر مثلا پاکستان کے اندر ہوئی ہے، یہ طبعی طور پر 25 سال میں اتنی مہنگائی ہوتی ہے، 25 سال لگنے چاہیے اتنی مہنگائی کے لیے جتنے دو سال میں مہنگائی کا میٹر آگے چلا ہے، اور یہ بدعنوانی کے لیے ایک بہترین پیرامیٹر ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ 25 سال کے اندر ہونے والی مہنگائی دو سال میں پیدا ہو گئی، یعنی کیا ہوا یہاں پر ملکی مالی نظام اور ملکی بیت المال اور ملکی بجٹ کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اس کے اندر۔ خب ایسے میں مہنگائی ظاہر ایک ستانے والی چیز ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے مہنگائی، عین اسی وقت مہنگائی کے خلاف اٹھیں گے لوگ، یہ ایک درد ہے، رنج ہے قومی، مہنگائی کے خلاف اٹھ کے آوازیں لگائیں گے، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کریں گے، بعض اوقات سیٹیں ایک دو پارلیمنٹ کی لے لیتے ہیں، ووٹ بھی لے لیتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں، اور مہنگائی اسی طرح سے، یعنی جس درد و رنج کے علاج کے لیے، جس درد و رنج کو اٹھایا تھا اور لوگوں کو احساس دلایا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر ملیں تو یہ مشکل آپ کی حل ہوگی، وہ مشکل وہیں پہ رہتی ہے، لیکن یہ گروہ یا یہ جماعت یہ اپنا الو سیدھا کر لیتی ہے، یہ اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہے، یعنی مفادات، اپنے مفادات کے لیے قوم کے زخموں میں اپنے مفادات کی عمارت کے ستون گاڑتے ہیں یہ لوگ، یہ اس وجہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ مافیا مشکلات پیدا کرتا ہے، زخم لگاتا ہے، یہ ہمدرد بن کر زخموں کے علاج کے لیے آتے ہیں، لیکن آ کر زخم کا سائز لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے، اس زخم میں، اس قومی زخم کے اندر کتنی عمارت قائم کی جا سکتی ہے، کتنا ستون گاڑا جا سکتا ہے۔ اپنے مفادات جو بھی ہوں، گروہی مفادات، حزبی مفادات، شخصی مفادات، سیاسی مفادات، مذہبی اجتماعی مفادات، ان کے حصول کے لیے قوم کے زخموں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور احساساتی لوگ ہمیشہ، توجہ فرمائیں یہ نقطہ، احساساتی لوگ ہمیشہ ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں کہ جو زبانی کلامی ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میرے ہی زخم کے اندر اپنے مفادات کی عمارت تعمیر کر رہا ہے، یعنی میرے زخم در حقیقت اس کی عمارت کی بنیادوں کا کام دے رہے ہیں، کہ اگر یہ زخم نہ ہوتے تو یہ کہاں اپنی عمارت قائم کرتا۔ دیوار رکھنے کے لیے کھدائی کی ضرورت ہوتی ہے، زمین کو چیرنا پڑتا ہے، وہ چیرا قومی زخم ہیں، ان کے دوران آ کر وہ اپنے مفادات کی عمارت کھڑی کرتے ہیں اور قائم بھی کر لیتے ہیں۔ بے شعور طبقہ، جذباتی طبقہ، احساساتی طبقہ، جو طبقہ درست فہم نہ رکھتا ہو، شعور نہ رکھتا ہو، تجزیہ تحلیل نہ رکھتا ہو، وہ جلد ان کے جانسے میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور قومی رنج و غم اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خب اب توجہ فرمائیں کہ یہ صورتحال ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ ملک اس وقت ہمارا اس طرح کی ایک صورتحال سے دوچار ہے کہ تمام افق پر، خواہ وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، یا رفاعی یا اقتصادی و تجارتی، مافیائی نظام اس کے اندر قائم ہو چکا ہے۔ بدعنوان لوگ، جرائم پیشہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مافیا بنا کر تمام شعبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تجارت کے جتنے شعبے ہیں مافیا کے کنٹرول میں ہیں، گندم کا مافیا الگ ہے، کپڑے کا مافیا الگ ہے، ٹمبر مافیا الگ ہے، یہ وہ اصطلاح ہیں جو مشہور ہیں، معلوم ہے سب کو کون ہے ان کے پیچھے اور کیسے گروہ ہیں، دوسرے کو کرنے نہیں دیتے یہ کام کوئی۔ اور اسی طرح مذہبی مافیا، اس وقت مذہب میں باقاعدہ مافیا بنا ہوا ہے، مذہبی مافیا، اور انہوں نے مذہبی جو میدان ہے وہ اپنے اس میں لے لیا ہے، کسی کو اس کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی گھسے تو شدت سے اس کے خلاف عکس العمل دکھاتے ہیں، گویا ممنوع علاقے میں چلا گیا ہے، چونکہ مافیا ایک نو گو ایریا بناتا ہے، ہمیشہ مافیائی نظام جہاں بھی ہو وہاں پر نو گو ایریا، نو گو ایریا یعنی ممنوع علاقہ، یہاں پر داخلہ ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ چونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور نہیں جاتے، دوسرا گروہ نہیں جاتا۔ مثلا اس وقت کراچی میں نو گو ایریاز ہیں، جہاں پر ایک پارٹی ہے وہاں دوسری پارٹی نہیں جا سکتی، اس پارٹی کے جہاں قلمرو ہے وہاں یہ نہیں جا سکتے، اس کو نو گو ایریا، ممنوع علاقہ کہتے ہیں۔ اور ممنوع علاقے میں جب کوئی ایسا فرد یا گروہ چلا جائے جس کے لیے ممنوع ہے یہ علاقہ، تو بڑی شدت کے ساتھ رد عمل دکھاتے ہیں۔ یہی حال تمام شعبوں کے اندر ہے، سیاست میں بھی ہے اور اقتصاد میں بھی ہے اور مذہب میں بھی ہے، کہ نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں، اس نو گو ایریا میں اگر کوئی داخل ہو جائے پوری شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مافیائی گروپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تیسرا گروپ گھستا ہے ان کے اندر تو آپس میں لڑنے والے گروپ ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ دو گروہ کسی علاقے میں آپس میں برسر پیکار ہیں، آپس میں لڑائی یا جھگڑا ہے ان کا، لیکن اگر تیسرا گروپ ان کے اندر گھسنا چاہے تو وہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں اس تیسرے کے خلاف، کہ ہم لڑتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ہمارا اپنا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اس کو نہیں آنا چاہیے یہاں پر۔ لہذا یہ جمع ہو جاتے ہیں، مافیائی طبقہ جمع ہو جاتا ہے، اور یہی مافیائی نظام ہے جو بڑی رکاوٹ ہے، دیوار ہے انقلاب اسلامی کی راہ میں بھی، یہ مافیائی نظام، خصوصاً مذہبی مافیا۔ مذہبی مافیا جس نے پاکستان کو نو گو ایریا ممنوع علاقہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان مثلا نظام ولایت کے لیے اور حکومت اسلامی کے لیے اور انقلاب کے لیے ممنوع علاقہ ہے، یہاں پر نہیں آ سکتا، یہ کوئی بات نہیں کر سکتا، یہاں وہ بات چلے گی جو ہم کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی داخل ہو جائے اس قسم کا بندہ جو ملت کو بیدار کرے تو آپس میں متفق ہو جاتے ہیں، پھر پہلے ممکن ہے ایک دوسرے کو قبول نہ کرتے ہوں، لیکن تیسرے گروپ کے بارے میں یا تیسری فریق کے بارے میں ایک ہو جاتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ خب اب اس صورت حال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چپ آیت کارت رائے حال کیا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں جب یہ سرزمین ہے، یہ ماحول ہے، اس طرح کا موسم ہے، اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کی حکومتیں ہیں، اس طرح کے مافیاز ہیں، اس ملک میں رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ خب ایک گروہ کہتا ہے کہ ہجرت کریں، ہجرت کریں یعنی فرار، الفرار نام اس کا ہجرت ہے، یہ بھی مہارت ہے ان کی کہ اپنے بعض بزدلانہ کاموں کا نام بہت اچھا رکھتے ہیں، فرار کریں، نکل لیں، پاکستان چھوڑ دیں اور پاکستان سے بھاگو، کہیں دوسرے ملک میں پناہ لو، اگرچہ افغانستان میں ہی کیوں نہ ملے، یہاں سے نکلو کسی طریقے سے۔ خوب آپ کو معلوم ہے یہ رائے حل نہیں ہے، نہ ملک کا رائے حل ہے، نہ قوم کا رائے حل ہے، نہ خود ان کے لیے رائے حل ہے، فرار رائے حل نہیں ہے۔ فرار مشکل سے، فرار جب انسان کرتا ہے تو مشکلات تعاقب کرتی ہیں، یعنی دو مشکلوں میں گر جاتا ہے فراری، ایک وہ مشکلات جو اس کے استقبال کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک وہ مشکلات جو اس کے تعاقب میں جا رہی ہوتی ہیں۔ مشکلات کتوں کی طرح ہیں، اگر کتے سے بھاگیں آپ تو پیچھے کرتا ہے، اگر نہ بھاگیں تو وہ خود بھاگ جاتا ہے۔ اب کتا جب آپ کے سامنے آئے تو کبھی بھاگے نہیں، آپ بے شک ڈر رہے ہوں، لرز رہے ہوں، لیکن بھاگے نہیں، اگر آپ نہیں بھاگے وہ رک جائے گا، آپ کو ذرا سے بھی اگر قدم اٹھایا عقب نشینی کی پھر وہ پیش رفت شروع کر دے گا۔ مشکلات اس طرح کی ہوتی ہیں، مشکلات سے جو فرار کرتا ہے کبھی بھی مشکلات سے نجات نہیں پاتا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، انفرادی طور پر، گھریلو طور پر، تعلیمی زندگی میں، عملی زندگی میں، مذہبی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، جہاں بھی مشکلات پیش آئی ہیں ان کا رائے حل فرار نہیں ہے، فرار پر کراس لگا دیں، رائے حل نہیں ہے، فرار رائے حل نہیں ہے۔ خوب پس اس پہ تو سوچنا ہی نہیں ہے، فرار پر بے شک اس کا نام ہجرت رکھیں یا جو بھی رکھیں آپ، فرار اور چیز ہے، ہجرت اور چیز ہے، فرار اور چیز ہے۔ ہجرت منع کریں گے اس کا، ہجرت وہ ایک ٹیکٹک ہے دینی، یعنی سرزمین بدلنا اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، مناسب سرزمین دیکھ کر اس کے اندر جا کر اپنی آئیڈیالوجی نافذ کرنا، فرار نہیں ہے وہ، ہجرت اور چیز ہے۔ فرار یہ ہے کہ آپ صرف ان مشکلات کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں، نہ یہ کہ وہاں جا رہے ہیں کوئی منصوبہ لے کر جا رہے ہیں، کوئی پلان لے کر جا رہے ہیں، آگے جا کر آپ نے کوئی واقعی کچھ کرنا ہے نا، کچھ بھی نہیں کرنا، وہاں صرف رہنا ہے۔ جب وہاں چلے جاتے ہیں تو گنا گن مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو لوگ فرار کر کے کہیں بھی گئے ہیں آپ دیکھ لیں آسودہ نہیں ہیں، اگر 10 مشکلات سے فرار کر کے گئے ہیں تو 20 ہو گئی ہیں، چونکہ 20 پہلے سے وہاں ان کے انتظار میں تھیں اور 20 پیچھے ساتھ لے کے گئے ہیں، تعاقب کیا ہے انہوں نے، بس فرار نہیں ہے رائے حل۔ تقیہ کریں، نہ تقیہ بھی، تقیہ بھی مانا کہ جان بچانے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، زیر زمین ہو جائیں اور چھپائیں اپنے آپ کو، پنہان رکھیں اپنے آپ کو تاکہ یہ ملازمتیں باقی رہیں، تاکہ ہم یہ پراپرٹی باقی رہے، یہ جانیں بچا سکیں ہم، نہ عزیز احمد، تقیہ کا بھی اور معنی ہے، تقیہ بھی ایک ٹیکٹیک ہے دینی حق کے دفاع کے لیے، نہ یہ کام جو ہم تقیہ کے نام پر انجام دیتے ہیں۔ رائے حل یہ نہیں ہے، رائے حل جب انسان اس قسم کی سرزمین میں آ جاتا ہے تو وہاں پر اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے پورے کرنا رائے حل ہے۔ مثلا جب گرمی ہو جاتی ہے، شدید گرمی ہو جائے تو فرار کرنا رائے حل نہیں ہے، چونکہ جہاں فرار کریں گے گرمی پیچھے آئے گی، آپ گرمی سے گرمی میں فرار کر کے جا رہے ہیں، سردی کے موسم میں سردی سے فرار کریں وہ آگے دوسری سردی بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ جو سردی کے اور گرمی کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں، پڑھیں پہلے، پوچھیں کہ کیا تقاضا ہے، حالات کا کیا تقاضا ہے ہم سے، حالات کیا مطالبہ رکھتے ہیں ہم سے، ان مطالبات پہ کان دھریں اور ان مطالبات کو پورا کریں۔ ہم در حقیقت دشمن کے ہاتھوں نہیں پٹ رہے، ہم حالات کی آواز نہ سننے کی وجہ سے پٹ رہے ہیں، ہم تقاضے اور مطالبے جو حالات ہم سے چاہتے ہیں وہ مطالبے نظر انداز کرنے کی وجہ سے پٹ رہے ہیں، یہ مار کھا رہے ہیں۔ ہم کمزور نہیں ہیں، تھوڑے بھی نہیں ہیں، صرف جو تقاضے ہیں حالات کے وہ نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہے کہ وہ کیا ہیں۔ تقاضے سمجھنا، مطالبات سننا، حالات کے مطالبے سننا، حالات کی ڈیمانڈ پڑھنا، یہ بھی ایک بصیرت ہے، اس کے لیے چاہیے بصیرت چاہیے کہ حالات اس وقت یہ تقاضا کر رہے ہیں ہم سے۔ روایات فراوان ہیں اس سلسلے میں، قرآن آیات بھی ہیں، بعض قرآنی آیات بھی ہیں کہ جن میں واضح اشارہ ہے کہ اگر آپ مثلا حالات کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو آپ پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو آپ پر رحم نہیں کھائیں گے۔ ایسی قومیں جو حالات کے تقاضے پورے نہ کریں، خدا ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان پر رحم نہیں کھاتے، کہ اس وقت ہماری صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے چاروں طرف ایسے لوگ ہیں جو ہم پر رحم نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ چونکہ ہم نے حالات کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے ہی عالم میں جب حالات کے تقاضے ہم پورے نہیں کرتے تو پھر آسمانی آفتیں اور طبیعی بھلائیں بھی انسان پر نازل ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اڑوس پڑوس میں ایسی دشواریاں نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر، چھوٹا سا رقبہ ہے پاکستان کا، اتنا بڑا ملک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہاں کیا کن کن آسمانی بلاؤں میں اور آفات میں اور بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ان کے اندر بھی یہ وجوہات موجود ہیں، یعنی یہ بھی غفلتوں کی ایک سزا ہے، رحم نہیں کھاتے، زمین و آسمان بھی اس پر رحم نہیں کھاتے ہیں۔ رائے حل یہ ہے کہ ایک آگہی و بیداری و شعور جس کی یہ علامتیں ہوں، ایک ایسا شعور لوگوں کے اندر ضروری ہے پیدا ہونا اور کرنا جس سے انہیں مافیائی نظام سمجھ میں آ جائے اور مافیائی نظام سے لا تعلقی اختیار کریں۔ جہاں بھی صورتحال مافیائی ہے اس سے لوگ الگ ہوں، اس کا حصہ نہ بنیں، تقویت نہ کریں اس کی، اس مافیائی طریقہ کار کو سمجھیں۔ اور وہ لوگ جو درد اور رنج کے وقت، مصیبت کے وقت آ کر نوحہ گر کے طور پر فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، ہر جنازے پر، ہر درد پر، ہر دکھ پر حاضر ہو کر فوراً نوحہ گری کرتے ہیں، خوب ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ہمارے زخموں میں اپنی بنیادیں رکھ رہے ہیں یا نہ ہمارے زخموں میں نمک پاشی کر رہے ہیں، ہمارے زخموں کو مرہم رکھ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی دقیق شناخت ہو، یعنی وہ شعور و آگہی، اسی سے پیدا ہوتی ہے یہ شناخت۔ اہم ترین کام یہ ہے کہ اظہار وجود کیا جائے، اظہار وجود، رائے حل یہ ہے، اس لیے کہ جہاں مافیائی نظام ہوتا ہے، مافیائی نظام اندھا ہوتا ہے، خونخوار ہوتا ہے، جاہ طلب ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے اور درندہ خو ہوتا ہے، مافیائی نظام اس کے اندر درندگی ہوتی ہے، تہس نہس کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے تو ختم کرتا ہے، نابود کرتا ہے، ویران کرتا ہے مافیائی نظام، یہ اس کی مزاج میں ہے، طبیعت میں ہے۔ مافیا ایک مست ہاتھی کی طرح ہوتا ہے، مست گینڈے کی طرح ہوتا ہے جو ہر چیز کو مسلنا چاہتا ہے، یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر ڈرتا ہے، کس سے ڈرتا ہے؟ اپنے سے زیادہ مضبوط موجود و مخلوق اگر اس کے سامنے آ جائے اس سے ڈرتا ہے، چونکہ مافیا کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی میری ناک سب کے سامنے خاک میں نہ رگڑے، مافیا کو یہ پتا ہوتا ہے، اپنا بھرم اس کو رکھنا ہوتا ہے، یہ مافیائی نظام کی کمزوری ہے۔ مافیائی نظام جہاں پر بھی ہوگا اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے وہ یہ ڈرتا ہے کہ سب کے سامنے میرا بھرم خراب ہو جائے، میرا بھرم نابود ہو جائے. بھرم کا بڑا، آپ مثلا کسی بھی علاقے میں دیکھیں، ایک شخص فرد واحد کبھی پورے علاقے پہ دھاک اپنی بٹھا لیتا ہے، مونچھیں رکھ لیتا ہے بڑی بڑی، اور مثلا اپنے ساتھ افراد رکھتا ہے مسلح، اور جدھر جاتا ہے پوری گینگ بنا کر جاتا ہے، سارے لوگوں سے ڈرتے ہیں. اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی محفل میں اس کی مخالفت نہ کرے، اس کی رائے کے اوپر رائے نہ دے، اس کی بات کا انکار نہ کرے. کیونکہ اگر بڑی محفل میں کسی نے اٹھ کر اس کی بات پہ بات کر دی تو اس کا بھرم خراب ہو جائے گا، لوگ کہیں گے دیکھو یہ اس کی بات نہیں مان رہا فلاں آدمی. لہٰذا کبھی کبھار اگر ایسے افراد جس سے اس کو توقع ہو جاتی ہے کہ یہ ممکن ہے بھری محفل میں میرا بھرم خراب کریں، الگ بلا کر ان سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، بھائی کیا چاہیے، پیسے چاہیے، میری ٹیم میں آ جاؤ، جو سہولتیں چاہیے، جو ضروریات ہیں میں آپ کی پوری کرتا ہوں. یہ حرکت نہ کرنا، بھری محفل میں نہ بولنا، یعنی یہ مافیائی نظام کی کمزوری ہے. مزاج شناس ہونا چاہیے ہمیں. مافیائی نظام میں وہ کسی کو اظہار وجود نہیں کرنے دیتے، چونکہ ان کا اپنا ٹیکا خراب ہوتا ہے، اس سے اظہار وجود کوئی نہ کرے، فوراً سمجھوتے پہ اتر آتے ہیں. یہاں پر اگر رہنا ہے اس جنگلی اور لاقانونیت کے ماحول میں جہاں ہر طرف مافیا ہے، عزیزان اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ اظہار وجود کریں. وجود اظہار وجود کر کے اپنے آپ کو منوائیں. مافیا اسی سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، یا اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یا اس سے کتراتا ہے جس کا وجود سامنے آ جائے اور جو اپنا وجود اسے منوا لے، یعنی جس کے ہاتھوں اس کا بھرم خراب ہونے کا خطرہ ہو، مافیا اسے ڈرتا ہے بہت. مافیا در عین حال بظاہر اپنا حلیہ بہت خونخوارانہ بناتا ہے، لیکن اندر سے کمزور بھی بہت ہوتا ہے مافیا. اظہار وجود ضروری ہے، محسوس ہو وجود کہ یہ لوگ ہیں. اس وقت ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی جمعیت و تعداد ہونے کے باوجود ہمارا وجود محسوس نہیں ہے. موجود ہونا اور محسوس موجود رکھنا دو الگ مطالب ہیں. ہم موجود ہیں لیکن محسوس وجود نہیں ہے قومی سطح پر، جبکہ چھوٹے گروہ ہیں، ہم سے چھوٹے گروہ موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں لیکن ان کا وجود محسوس ہوتا ہے کہ ہیں. اظہار وجود، وہ انسان بہت ساری چیزوں سے اظہار وجود کرتا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا، کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ محفل میں خاموش ایک کونے میں گوشے میں چپ کر کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں، محفل ختم ہو جاتی ہے، ان کو نام بھی کسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تھے. بعد میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک صاحب فلاں کونے میں بیٹھے تھے. کون تھے؟ کوئی کہتے ہیں اصلا مجھے توجہ بھی نہیں گئی کہ یہ صاحب وہاں بیٹھے تھے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے وجود کا اظہار نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی شناخت نہیں ہوتی، کوئی پہچان نہیں ہوتی اس کی، محفل میں ہوتے ہوئے نہیں ہوتا. لیکن ایک آدمی محفل میں گیا، جا کر جہاں ضرورت پڑی بول پڑا، جہاں مخالفت کرنی تھی اس نے مخالفت کی، جہاں حمایت کرنی تھی اس نے حمایت کی، جہاں تجویز دینی تھی اس نے تجویز دی، جہاں دلیل دینی تھی اس نے دلیل دی. خوب ساری محفل کو پتہ ہوتا ہے یہ تھا، محفل میں تھا، چونکہ اس نے اپنے وجود کا اظہار کیا ہے، سب جانتے ہیں اس کو کہ یہ ہے. لہذا آئندہ میٹنگ میں سب سے پہلے اسی کو بلاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بولتا ہے، اس کے منہ میں زبان ہے، یہ اظہار وجود کرتا ہے. پہلی بات ہی اسی سے پوچھتے ہیں، پہلا مشورہ اسی سے کرتے ہیں. جو اظہار وجود کرے وہ ہے، جو اظہار وجود نہ کرے فقط وجود رکھتا ہو وہ نہیں ہے. قومیات کے اندر، قومی مسائل میں، سماجیات میں، وہ موجود نہیں ہوتا جو فزیکلی طور پر موجود ہو، اس کو موجود سمجھا جاتا ہے جس کا وجود محسوس ہو، جو اپنا وجود منوا لے کہ میں ہوں، ورنہ دوسروں کو حذف کر دیا جاتا ہے، ان کو قلعدم سمجھا جاتا ہے. ہم اس وقت پاکستان میں بہت ساری جماعتیں کل عدم ہیں، قانوناً کل عدم ہیں. ہم اپنا وجود منوائیں، اس وقت ہم رضاکارانہ کل عدم ہیں. کچھ کو حکومت نے کہا ہے کل عدم، ہم نے کہا کہ ہم خود، چونکہ کل عدم ہونا ایک تواضع ہے، عاجزی ہے، اور ہم مغرور لوگ، نہیں ہیں، لہذا ہم بھی بکلم خود کل عدم، یعنی شیعہ نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم کل عدم ہیں، کل عدم یعنی جیسے نہیں ہیں، عدم گویا نہیں ہیں، کل عدم کا معنی کیا ہے کہ گویا نہیں ہیں، ہوتے ہوئے نہیں ہیں، ایک عدم ہے ایک کل عدم ہے، کل اردو والا نہیں ہے یہ عربی والا کل ہے، الف لام ہے، کاف اور الف لام، کاف تمثیل کا اور الف لام، کل عدم یعنی عدم کی مانند، عدم کی طرح ہیں، کچھ واگن عدم ہیں، کچھ کل عدم ہیں، عدم پھر کوئی چیز ہے لیکن کل عدم کچھ بھی نہیں ہے، ہم رضاکارانہ کل عدم ہو گئے ہیں، کسی نے قرار نہیں دیا ہمیں، ہم خود سے کل عدم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یعنی گویا نہیں ہے، اس عدم کو، اس کل عدم کو کل وجود بنانا ہے، بلکہ وجود بنانا ہے، بلکہ وجود محسوس بنانا ہے، یعنی ہمیں نکلنا ہے اس خول سے، کل عدمی سے نکلیں اور وجود بنے اور وجود محسوس بنے، جس طرح قرآن کا فرمان ہے کہ حال اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ پروسیس ہے ایک شے کا کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب یہ شے مذکور نہ ہو، یعنی پہلے شے ہو پھر شے مذکور ہو، بعض شے ہیں لیکن مذکور قابل ذکر شے نہیں ہے، ہیں تو صحیح شے لیکن قابل ذکر نہیں ہے، قابل ذکر شے، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر شے نہ ہو، یعنی ہمیشہ قابل ذکر شے رہا ہے انسان، وہ قابل ذکر قوم بنے ہم، قومن مذکورا ہوں، اگر قوم بننا ہے ہم قابل ذکر قوم نہیں ہے، آیا ذکر آتا ہے ہمارا کسی جگہ بھی، صرف خودکش بم پہ حملہ ہو تو پتہ چلتا ہے یہ کون سی مسجد تھی، شیعہ کی تھی، بس شیعہ کی تھی، ریلی شیعہ کی تھی، مجلس شیعہ کی تھی، جلوس شیعہ کا تھا، اس وقت ہمارا نام آتا ہے، اور کسی جگہ ہمارا نام نہیں آتا، ہم ہر جگہ غیر مذکور ہیں، شیعہ مذکور نہیں ہے، قوم مذکور نہیں ہے، اپنے آپ کو قوم مذکور بنانا ہے، قوم محسوس بنانا ہے، موجود ہونا ہے ہمیں اور وجود محسوس پیدا کرنا ہے ہمیں، ہم نے جرم اور مجرم کا تعاقب چھوڑ دیا ہے، مجرمین کا تعاقب نہیں کرتے ہم، جو مجرم آتا ہے جہاں بھی جرم کر کے چلا جائے، شیعہ مجرم کا تعاقب نہیں کرتے، پاکستانی نہیں کرتے، اب دیکھیں ایبٹ آباد میں مجرم آئے وہ ڈرامہ رچا کے چلے گئے، کسی نے تعاقب نہیں کیا، کسی جگہ بھی آتے ہیں مجرم جو مرضی ہے ناٹک رچا کے چلے جاتے ہیں، کوئی تعاقب نہیں کرتا، ہمارے پاکستانیوں کے مزاج میں ہے کہ مجرم کا تعاقب نہیں کرتے، شیعہ بھی اپنے مجرم کا تعاقب نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانیں ارزان کر دی ہیں، سستی کر دی ہیں، دیکھیں چینی مہنگی ہو رہی ہے، اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، انسان سستا ہو رہا ہے، اور سب سے سستا شیعہ ہے، سب سے سستا شیعہ ہو گیا ہے، کیونکہ مہنگی چیز اس کو کہتے ہیں جس کی بھاری قیمت انسان کو ادا کرنا پڑے، سستی اس کو کہتے ہیں جس کی یا کوئی قیمت نہ ہو یا معمولی قیمت چکانی پڑے، شیعہ اتنا سستا ہے کہ شیعہ کو مارنے کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی، حتی ایف آئی آر تک نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اب یہ کوئٹہ میں جتنے واقعات ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں جاتا ایف آئی آر کٹانے، یا دیگر شہروں میں ڈیرہ میں فلاں جگہ پر، اگر ایف آئی آر کٹتی بھی ہے تو پولیس خود کاٹ لیتی ہے نامعلوم افراد کے خلاف، حالانکہ پتہ ہے کہ کون ہے، پتہ ہے کون ہیں یہ لوگ، لیکن نہیں کاٹتے نامعلوم افراد کے خلاف، لہذا قاتل کو کوئی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی، حتی ایک دفعہ تھانے بھی اس کو نہیں جانا پڑتا، کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑتا، اتنا سستا ہے شیعہ کا خون، چبایت کرد رائے حل کیا ہے، رائے حل یہ ہے کہ اپنی جانوں کو قیمتی بنائیں، ان کی قیمت رکھیں اور وہ قیمت وصول کریں، یعنی جو بھی آئے جان لینے اسے پتا ہو کہ یہ مہنگی ہے، یہ جان لینا بہت مہنگی ہے، کیونکہ بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اس کی، ہم ہماری جان چلی جاتی ہے, قیمت وصول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. البتہ قیمت سے مراد وہ نہیں ہے جو دیت دیتے ہیں, دو لاکھ پر شیعہ, ابھی بعضوں نے تحریک چلا کے 3 لاکھ کروا لیا ہے, وہ خالی چیک, بلینک چیک, جو ابھی تک کیش نہیں ہوئے. وہ نہیں ہے میری مراد قیمت سے, کہ قیمت بڑھائی جائے. قیمت سے مراد یعنی قاتل قیمت چکائے, قاتل قیمت چکائے, اس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے ایک جان کی, اتنی قیمت ادا کرنی پڑے کہ سوچ کے آئے کہ اتنی قیمت آیا میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں. اس وقت اس جنگل کے ماحول میں, اس لاقانونیت کے ماحول میں, اس مافیائی سٹیٹ میں, اس وقت ہم رہ سکتے ہیں آسودگی کے ساتھ, جب ہم مہنگے ہو جائیں, ہم قیمتی ہو جائیں, اور جو بھی ہمارے ارادہ کرے, نگاہ کرے, اس کو حتیٰ نگاہ کی بھی قیمت ادا کرنا پڑے. ابھی ہم جاتے ہیں نا, وہ قیمتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میوزیم میں سب قیمتی چیزیں رکھی ہوتی ہیں, نوادرات. آپ دیکھنے جاتے ہیں, پہلے آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے, اتنے پیسے دو پھر دیکھ. نگاہ کی بھی قیمت ہے. کیوں؟ یہ قیمتی چیز ہے, یہ اینٹیک ہے, یہ تو معمولی چیز نہیں ہے. ایسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, کسی چیز کی قیمت نہیں ہے, جس کو مرضی ہے دیکھو, لیکن اینٹیک کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہم ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اس کو دیکھنے. شیعہ مہنگا ہو, اتنا مہنگا ہو کہ اس کو ناگوار نگاہ کی بھی قیمت لوگ ادا کریں اس کی. پاکستانی اتنا مہنگا ہو, پاکستانی کو نگاہ کرنے سے قیمت ادا کریں جو اس وقت نہیں ہو رہی. چبایت کارد, سفلی مصروفیات کو ترک کیا جائے, پست مشغولیتیں ترک کی جائیں, پست پستی سے نکلا جائے, پست بسیں سٹاپ کر دی جائیں, پست افکار ختم کر دیے جائیں, پست مصروفیتیں, سفلی مصروفیتیں ختم کریں, تھوڑا سا اپنا معیار سٹینڈرڈ بڑھائیں. یہ جو آپس میں مسائل ہیں, یہ سفلی باتیں ہیں, پست پست افکار ہیں, پست سطح ہے, گھٹیا سطح ہے. یہ اس سے نکلنا ہے. ظاہر ہے اس کو نکالنے کے لیے یوں نہیں ہے کہ آج ہم نے بات کی کل سارے نکل جائیں گے, ایسے نہیں ہے. اس کو نکالنے کے لیے کو طبقہ چاہیے جو ان کو نچلی سطح سے نکال کے ذرا اوپر کی سطح میں مشغول کرے. یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس بالا فکر موجود ہو, افکار عالیہ موجود ہوں. مثلا جس طرح علامہ اقبال نے کیا. علامہ اقبال جس زمانے میں تھے, اس وقت برصغیر کے مسلمان سفلی باسوں میں مشغول تھے. علامہ اقبال نے ان کو اوپر مشغول کرنا چاہا, بالا تر اعلی افکار پیش کیے کہ ان میں آ کر رد و قد کرو, قیل و قال یہاں کرو, آ کر سفلی باسوں میں نہ پڑھو آپ, کہ یہ تمہیں نابود کر دیتی ہیں. خود اعتمادی جو ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے, کسی بھی سطح پر خود اعتمادی مفقود ہو گئی ہے ہمارے اندر. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. اس وقت ہماری مشکل یہ, پاکستان کی مشکل یہ ہے بالعموم, و خصوصاً تشیعوں کی مشکل یہ ہے کہ یہ باور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آ کر ہمارے مسائل حل کرے, کوئی آئے ہمارے مسائل. مثلاً پاکستان کے مسائل کون حل کرے؟ امریکہ, مغربی طاقتیں, وہ قرضہ دیں, عالمی بینک یہ پاکستان کو قرضہ دیں تاکہ پاکستان ان مشکلات سے باہر آئے. جب تک یہ سوچ پاکستانی کے ذہن میں موجود ہے, کبھی بھی پاکستان کی مشکل حل نہیں ہوگی. اس دن حل ہوگی جب پاکستانی جوان و پاکستانی قوم میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ پاکستان کی مشکلیں میرے ہاتھ سے حل ہونی ہیں, میں نے حل کرنی ہے اور ہم نے حل کرنی ہے, کسی کا سہارا لیے بغیر حل کرنی ہے. شیعہ بھی جب تک یہ باور اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی مشکلات کا رائے حل خود نکالنا ہے, خود. عزیزان, امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ اہم ترین بات ہے کہ ہر قوم, ہر ملت اپنی مشکلات خود حل کرے. کسی دوسری قوم کو نہ دیکھے للچائی ہوئی نگاہوں سے آنکھیں اٹھا کر کہ وہ آئیں گے یا وہ کوئی اقدام کریں گے, وہ کوئی فکر دیں گے, وہ کوئی رائے حل دیں گے, وہ کوئی یا کوئی شخصیت یا کوئی قوم, نہ, سب خود کرنا ہے آپ نے. خود اعتمادی, اور وہ کام, وہ امور جہاں جذباتیت و احساسات کی کرامدی نہیں ہے, کرامت نہیں ہے, وہاں احساسات بے فائدہ ہیں, ان میں احساسات سے اجتناب, پرہیز و عقلانیت اپنے اندر پیدا کرنا, یعنی اپنی سوسائٹی کے اندر عقلانیت کا فروغ. یہ سارے کام کرنے کے ہیں, یوں نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں وصیت نصیحت کر رہے ہیں اور کل سارے یہ شروع ہو جائیں گے, نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جو یہ رائے حل لے کر نکلے اور یہ نسخہ, بجائے اس کے کہ ہم جا کر مرثیے پڑھیں جی بڑا آپ کے ساتھ دکھ ہوا, درد ہوا, فلاں ہوا, رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ ہے کہ ہمارا ساتھ دو آپ, اب آپ کا ساتھ دیں گے کیا ہوگا, ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اب آپ دیکھ لیں, یہی ہے جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے مختلف طبقات وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سب کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ساتھ دیں. سیاستدان کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں, پارٹی والے کہتے ہیں ہمارے ممبر بن جائیں, گرو جاتا ہے ہمیں چندہ دیں, ہماری مدد کرو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مثلا پارا چنار کے مسائل کب کیسے حل ہو گئے, ہمیں چندہ دو. ہمیں چندہ دینے سے پارا چنار کے مسائل حل ہوں گے؟ مثلا کوئٹہ کے مسائل کیسے حل ہوں گے, ہم یہاں ایک صندوق چی رکھ دیں ادھر, جو بھی آئے اسے کہیں گے اس میں پیسے ڈالو, کوئٹہ کے مسائل حل ہو جائیں گے. حل ہو جائیں گے, یہ نہیں ہے طریقہ کار کہ کوئی آئے مرضی خان نو ہگر تو آ کر قومی درد رنج غم بیان کرے, خوب اب توقع رکھیں گے کہے گا آخر میں کیا کہے گا, آ کر کہ ہمارا ساتھ دو, ہمارا یونٹ قائم کرو, ہمارا فلاں کرو, پھر مسائل سارے حل ہو جائیں گے. واقعی حل ہو جائیں گے. حل یہ ہے کہ یہ درد درد رہیں گے, بعض اوقات مسکن لگا کر, پین کلر لگا کر درد تسکین دے دی جاتی ہے, یہ خود ایک مخدر ہے, نشہ منشیات ہیں. بعض بیمار جن کو بہت درد ہوتا ہے ان کو افیم کھلائی جاتی ہے, افیم کا تھوڑا سا مقدار دیتے ہیں تاکہ سکون محسوس ہو جائے, افیم نشہ ہے. اس طرح سے نا ہم بن جائیں کہ جب بھی درد قومی پیدا ہو تو اس کو افیم کھلا دیں, افیم کھلا کے قوم کو پھر سلا دیں. افیم کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے, زیادہ مقدار بھی حرام ہے, خصوصاً وہ درد جو پیدا ہوتے ہیں, وہ درد جو اٹھاتے ہیں ابھارتے ہیں, ان دردوں کو افیم سے نہ تسکین دیں, ان دردوں کے ذریعے بیداری آنے دیں, چیخنے دیں. اس چیخ و پکار سے جو سویا ہوا ہے وہ بھی جاگ پڑے گا. افیم سے, نشوں سے درد بہلانا یہ علاج نہیں ہے. اور چبایت کرد خدا پر بھروسہ کریں, اللہ پر بھروسہ کریں جو اصل رائے حل ہے. یہ سارے کام کرنے ہیں لیکن اصل کام خدا پر بھروسہ کرنا. خدا پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب سے چپ کر کے بیٹھ جائیں, اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ خود کرے گا. یہ بنی اسرائیلی تفکر ہے کہ اذهب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون, یعنی موسیٰ کو کہا کہ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ فرعون سے اور ان سے لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے توکل اور بھروسہ. توکل اور بھروسہ یعنی یہ جو مذکور کام ہیں یہ سارے کریں لیکن ان سارے کاموں میں بھروسہ اللہ پر ہو, اعتقاد و اعتماد و توکل اللہ پر ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. جب خدا پر بھروسہ ہو, خدا ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا جو خدا کو سہارے کے طور پر اپناتے ہیں, اور خدا ان لوگوں کو سہارا نہیں دیتا جو غیر اللہ کو سہارا بناتے ہیں. ہم اس وقت اپنی مشکلات کا رائے حل غیر اللہ سے ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے خدا ہماری مشکلات کم نہیں کرتا, اس وجہ سے کہ ہم اللہ کو نہیں سہارا مانتے, غیر اللہ کو سہارا مانتے ہیں. پھر خدا کہتے ہیں دیکھتا ہوں میں کہ تم غیر اللہ کا سہارا لے کر کتنی مشکلات اپنی حل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نہیں حل کر سکتے. مچھر, ایک مچھر نے کتنا عاجز کر دیا, ہماری پوری حکومت کو اور پورے سسٹم کو عاجز کر دیا. مچھر نے, یہ حشرہ چھوٹا سا ناتوان ہو گئے, اسے ایٹمی طاقت مچھر کے ہاتھوں ناتوان ہو گئی ہے. کیوں ناتوان ہے؟ چونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتی. سری لنکا سے آئے ماہرین, سری لنکا کس کھاتے میں شمار ہوتا ہے؟ سری لنکا کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. سری لنکا میں مچھر پر قابو پانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے اور پاکستان سے سری لنکا سے منگواتا ہے ٹیم. وہ سری لنکا جو جنگ زدہ ملک ہے, وہ خود ایک تباہ حال ملک ہے سری لنکا, وہاں سے آئے لوگ اور ہمارے لوگ مچھر پر قابو نہ پا سکیں. یہ مافیا ہے. آپ توجہ کریں, سپرے منگوایا انہوں نے مچھر مارنے کے لیے, دو نمبر سپرے تھا. جعلی سپرے کروایا انہوں نے, جتنی دفعہ کروایا جعلی سپرے. اور بتا آپ کے یہاں جو ہوا ہے وہ اصلی تھا, چونکہ ہم نے خود خریدی تھی دوا, حکومتی نہیں تھا. اس وجہ سے یہاں امن ہے الحمدللہ. خدا سب کو نجات دے اس آفت سے اور بلا سے. یعنی مافیائی نظام یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. عجیب و غریب کام یہاں پر ہوتے ہیں. یہ لوگوں کے اجزاء کاٹ کے ان کی تجارت, پاکستان سب سے بڑا مرکز ہے گردے, جگر, دل, ان چیزوں کی تجارت کا. مردہ دفن کر کے آتے ہیں, اسی رات جا کر نکال کے لے آتے ہیں, نکال کے اس کے اجزاء سارے نکال کے پھر جا کے کھوکھا دفن کراتے ہیں دوبارہ. ابھی انہوں نے پکڑے ہیں, لاہور کے اندر پکڑے ہیں, پوری ٹیم پکڑی ہے, جس میں وہ لوگ تھے جو کچھ تھے جو بچے اغوا کر کے لے جاتے تھے, کچھ تھے پھر ڈاکٹر آگے جو ان بچوں کا آپریشن کرتے تھے اور ان سے گردے نکال لیتے تھے اور ان سے اجزاء نکال کے ان کو باہر بھاری قیمت پر بیچتے تھے. اس طرح کے خطرناک مافیا یہاں پر قائم ہو چکے ہیں. کس طرح اس مافیاز کے اندر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مافیا اگر ماحول مافیا کا ہے تو کس طرح سے جئیں, وہ سر اٹھا کے جئیں, سر جھکا کے نہیں جینے دیں گے آپ کو. یا وہی جی سکتا ہے جو سر اٹھا کے جیے. ادب ہے یہ اس ملک کے اندر رہنے کا, ضرورت ہے اس بات کی. بس علامہ اقبال کے بقول, علامہ اقبال نے آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ مغرب نے تمہارے لیے کیا منصوبے بنائے ہیں. واپس آ کر اقبال جب مغرب سے واپس آئے تو آ کر کیا پیغام دیا, چبایت کرد اے اقوام شرق, اے مشرقی قوموں کیا کریں ہم, یہ مغرب کا المیہ ہے, یہ اس کا منصوبہ ہے, یہ اس کی شیطنت ہے, یہ اس کی رزالت و پستی ہے, پس چبایت کرد, ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر اقبال نے وہ پورا منشور بتا دیا کہ یہ کرنا چاہیے جو آج تک نہیں کیا کسی نے, اصل پڑھا ہی نہیں اس کو. کہتے ہیں فارسی میں ہے, اس کو نہیں پڑھا, کسی نے بھی نہیں پڑھا. کہتے ہیں فارسی میں ہے, فارسی ہمیں نہیں آتی. چائنی واجب قرار دیا ابھی پڑھنا اور فارسی ضروری نہیں ہے, چونکہ چائنیز میں تجارت ہوگی, فارسی میں علامہ اقبال کا کلام ہے جس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. غرض یہ کہ رائے حل ہوتے ہوئے ہم مشکلات میں ہیں. یہ رائے حل عزیزان, ایک گروہ, ایک طبقہ جو آئے یہ رائے حل خود بھی سمجھے, یہ رائے حل آگے اپنی قوم کو بتائے, جوانوں کو بتائے, تاکہ اس ملک میں آسودگی کے ساتھ, اور یہ طبقہ اگر وجود میں آیا تو نہ صرف شیعہ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں بلکہ پورے پاکستان کی. اس بات کو پورا وثوق ہے کہ پورے پاکستان کی اور ملت پاکستان کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں, وہ ہونی چاہیے اور ہوں گی انشاءاللہ ان کے ہاتھوں. ظاہر وقت کافی گزر گیا ہے, جلدی نماز کی تیاری کرتے ہیں.